محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الفتن والبدع وصبت اصحابي فليظهر العالم علمه وان لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لبوں سے روشن کر دی گلیاں اس ویران کی، اپنے لبوں سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان کی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ دیں گے کہانی اس افسانے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور فسادوں سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
رحیم یار خان شہر کے ویور نوجوانوں کے دوستو، دارالعلوم فاروقیہ رحیم یار خان کے اس عظیم الشان جلسے میں حضرت مولانا قاری حماد اللہ شفیق صاحب کے حکم پر شدید اصرار پر آج حاضری ہوئی ہے، اور قاری حماد اللہ صاحب ہمارے مشکل مہربان اور مربی اور محسن اور پرانے دوست ہیں. ان کا حکم کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آج کا یہ وقت طے کیا گیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور سپاہ صحابہ رحیم یار خان کی طرف سے کافی انتظامات اس جلسہ کے لیے کیے گئے، اور میں یہاں رحیم یار خان کے علماء اکابرین ضلع کے جو یہاں سٹیج پر تشریف فرما ان کا بے حد مشکور ہوں، جن میں حضرت مخدوم مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا درود ربانی صاحب ہیں، حضرت اکبر صاحب ہیں، اور دوسرے وہ اکابرین علماء جن کا نام میں بعض کے نہیں بھی جانتا، اور جو دوسرے ساتھی ہمارے یہاں کسی فرما ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں کارکنوں کی حوصلہ افزائی اور سپاہ صحابہ کی وہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کے جان و مال میں برکت نصیب کرنا ہے. میرے بھائیو سپاہ صحابہ کا موقف کئی انداز سے آپ کے سامنے آ چکا ہے اور میں بھی ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے آج سپاہ صحابہ کا موقف رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو قرآن پاک میں 750 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی. کتنے مقامات پر؟ 750 مقامات. اور آپ دیکھیں تورات یہودیوں کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری. تورات میں یہودیوں کی شان میں 11 آیتیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 13 آئے تھے تورات. اور کسی طرح انجیل میں زبور میں یہ آیات موجود ہیں صحابہ کرام کی شان. اور قرآن پاک میں 750 آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ 750 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دوستوں کی تعریف کی اور 750 مقامات پر جو تعریف کی ہے وہ تعریف ایک ہی عنوان پر نہیں. کسی جگہ صحابہ کرام کی تجارت کا اللہ نے ذکر کیا اور تجارت کی تعریف کی, کسی جگہ ان کی عبادت کی تعریف کی, کسی جگہ ان کی نیتوں کی تعریف کی, کسی جگہ ان کے ہاتھوں کی تعریف کی, کسی جگہ ان کی نگاہوں کی تعریف کی, کسی جگہ ان کے شہروں کی تعریف کی, کسی جگہ ان کے مدینہ سے باہر نکلنے کی تعریف کی, کسی جگہ وہ جنگوں میں گئے تو ان کی تعریف کی, کسی جگہ وہ زخمی ہوئے تو ان کی تعریف کی, کسی جگہ وہ شہید ہوئے تو ان کی تعریف کی, حتیٰ کہ کسی جگہ انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کی بھی تعریف. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو جس انداز سے دیکھا اللہ کو وہ پسند آیا اور اللہ نے صحابہ کرام کی تعریفوں کے قرآن میں پل باندھے. پل باندھے یا نہیں باندھے؟ اتنی تعریف, اتنی تعریف تو یار کوئی کسی کی نہیں کرتا. میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی. اب اس قرآن پاک کی تمام آیات میں ایک آیت وہ ہے جو میں نے پڑھی ہے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اب دیکھو یہ جو لفظ محمد رسول اللہ ہے یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ایک استغاثہ ہے, یہ ایک مقدمہ ہے. اس کو بطور مقدمے کے اللہ نے پیش کیا, دعوے کے اعلان کیا, دعویٰ کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کے ساتھ اللہ نے دلیل بھی پیش کی اور ساتھ گواہ پیش کیا کہ محمد رسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد اس کا گواہ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جو مقدمہ ہے وہ بھی گواہوں پہ کھڑا کیا. اور یہ ایسی روایت ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں سول کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, کوئی دنیا کی عدالت ایسی نہیں کہ جس عدالت میں کوئی مقدمہ گواہ کے بغیر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت ڈالی کہ میرا جو توحید کا مقدمہ ہے یہ بھی گواہوں پر کھڑا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو بطور گواہ کے اللہ نے پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ ضرور کہا, ساتھ گواہ کے نبی پیش کیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے, لا الہ الا اللہ تو اعلان ہے, لا الہ الا اللہ تو مقدمہ ہے, اور باقی جو دوسرا نام ہے ساتھ وہ بطور گواہ کے ہے. یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. کس سے پوچھے, کس سے بات کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ آدم سے پوچھے, جواب یہ ہے کہ نوح سے پوچھے, جواب یہ ہے کہ موسیٰ سے پوچھے, جواب یہ ہے کہ عیسیٰ سے پوچھے, اور آخر میں کہا کہ جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے پوچھے. یعنی اللہ ہی مشکل کشا کون گواہ ہے؟ محمد ہے. اللہ ہی حاجت روا کون گواہ ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے کون گواہ؟ محمد رسول اللہ. تو گویا کہ اللہ کی الوہیت کا جو مقدمہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی گواہی پہ کھڑا. اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد مصطفیٰ کی گواہی پہ کھڑا ہے. اور جب محمد کی نبوت کا مقدمہ آیا تو وہ کس پہ کھڑا ہے؟ وہ بھی گواہی پہ کھڑا ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کرو, قرآن نے بڑی وضاحت سے دعویٰ کیا اور مقدمہ دائر کیا کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول. یہ دعویٰ ہے, یہ کیا ہے؟
اب دعوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سات گواہوں کا ذکر کیا، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کس سے پوچھیں؟ والذین معہ سے، یعنی جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں ان سے پوچھو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. بھئی محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کون سا گواہ ہے؟ والذین معہ، جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں ان سے پوچھو. اشداء علی الکفار، جو کافروں پہ سخت ہیں ان سے پوچھو. رحماء بینہم، جو آپس میں رحم دل ہیں ان سے پوچھو. اور تمام رکعات سجدہ، جن کے چہروں پہ سجدے کے نشان ہیں ان سے پوچھو، جو ہر وقت رکوع اور سجدے میں ہیں ان سے پوچھو. اب سوال یہ ہے کہ جن سے محمد کا پوچھنا ہے وہ کافر ہو تو پوچھیں کس سے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ محمد میرا رسول ہے، مجھ سے نہ پوچھو ابو بکر سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو عمر سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو عثمان سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو علی سے پوچھو، میں نے تو رسول بنایا. اب یہ رسول ہے یا نہیں ہے اس کی تصدیق کرے گا صدیق، اس کی تصدیق کرے گا فاروق، اس کی تصدیق کرے گا عثمان، اس کی تصدیق کرے گا علی. تو بنایا میں نے، تصدیق انہوں نے کرنی ہے. اب جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے بنایا اس نے تو محمد کو رسول بنا دیا، تصدیق کے لیے صدیق بھیج دیا، فاروق بھیج دیا، عثمان بھیج دیا، علی بھیج دیا. اور بات سپاہ صحابہ، صحابہ کی نہیں کرتی، محمد کی کرتی ہے، صحابہ کی نہیں کرتی، مصطفیٰ کی کرتی ہے. ان کو نکالو، محمد کی تصدیق نہیں ہوتی. سپاہ صحابہ گواہوں کی حفاظت کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ایک آدمی وکیل سے کہتا ہے جی مجھ پر قتل کا مقدمہ ہے، مقدمہ ختم کرا دو. وہ کہتا ہے جی ایک حال ہے، کیا؟ گواہوں کو بٹھا دو. گواہ بیٹھ کے مقدمہ ختم، گواہ بیٹھ کے مقدمہ. تیرے قتل کا مقدمہ گواہوں کے بیٹھنے سے ختم ہوگا تو محمد کی رسالت کا مقدمہ بھی گواہوں کے بیٹھنے سے ختم ہو جائے گا. محمد کی رسالت کا جو مقدمہ ہے یہ گواہوں پہ کھڑا ہے. کس پہ کھڑا ہے؟ کس پہ کھڑا ہے؟ گواہوں پہ. اور دیکھو، والذین معہ، جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، جو کافروں پہ سخت ہیں وہ فاروق اعظم ہیں، جو آپس میں رحم دل ہیں عثمان غنی ہیں. تراہم رکعان سجدہ، جن کو ہر وقت تو رکوع اور سجدے میں دیکھے، علی المرتضیٰ ہیں. لیکن ان میں ہر آیت تمام صحابہ کے لیے ہے. دیکھیے، والذین معہ سارے صحابہ، تراہم رکعان سجدہ سارے صحابہ، اشداء علی الکفار سارے صحابہ، رحماء بینہم سارے صحابہ. اب قرآن کا کنسپٹ کیا ہے؟ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام نے دنیا کو کیا بتایا کہ صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں، رحماء؟ میری بات پہ غور کریں، ابھی میں نے بات شروع نہیں کی، یہ تمہیدی کلمات ہیں تاکہ تقریر آپ کو سمجھ میں آئے جو میں کرنا چاہتا ہوں. مولانا دروش صاحب نے فرمایا ہے کہ آج ایسی تقریر کریں کہ دلائل کے ساتھ سپاہ صحابہ کا موقع واضح ہو جائے اور علمی انداز میں ہو. ٹھیک ہے، علمی انداز میں ہونا چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ علمی باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں، آنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا. بہت ساری آیتیں، میں سب آیتوں کو چھوڑتا ہوں، میں ایک لفظ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج رات، صرف ایک لفظ پہ، اور وہ لفظ ہے رحماء بینہم. وہ لفظ کیا ہے؟ رحماء، کہ صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں. صحابہ کرام آپس میں، صحابہ کرام آپس میں. تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ قرآن کا تصور ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم. لیکن شیعہ بالکل اس کے الٹ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے، شیعہ کہتا ہے دشمن تھے. قرآن کہتا ہے بغض رکھتے تھے، شیعہ کہتا ہے محبت رکھتے تھے. قرآن کہتا ہے دور تھے، قرآن کہتا ہے قریب تھے، شیعہ کہتا ہے دور تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان میں محبت تھی، شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی. اب فیصلہ آپ نے یہاں سے کر کے جانا ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں یا شیعہ کی بات مانیں. قرآن نے کہا رحم دل تھے، شیعہ نے کہا دشمن تھے. قرآن نے کہا دوست تھے، شیعہ نے کہا بغض رکھتے تھے. قرآن نے کہا ان کا انس تھا، پیار تھا، شیعہ نے کہا ان کی دشمنی تھی. میرے بھائیو، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو کسی کی دشمنی ثابت کر کے بنا ہو، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو کسی کی دشمنی کی بنیاد پہ کھڑا ہو. میرے بھائیو، اہل بیت اعظم اور صحابہ کرام، یعنی خاندان نبوت اور صحابہ، اگر ان کی دشمنی ثابت ہو تو شیعہ مذہب بچتا ہے، نہ ثابت ہو تو شیعہ مذہب ہی نہیں بچتا. سب کی بنیاد کس بات پر ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور سارے خاندان نبوت کی دشمنی ثابت کرے، یہ دشمنی ثابت ہوتی ہے تو شیعہ مذہب دنیا میں باقی رہتا ہے،
ثابت نہ ہو تو باقی نہیں رہتا. تو جس مذہب کی بنیاد کسی کی دشمنی ثابت کرنے پہ ہو تقریر کار وہ ہے, اور جس مذہب کی بنیاد محبت ثابت کرنے پہ ہو وہ تقریر کار نہیں ہو سکتا. میں ثابت کروں گا محبت تھی, شیعہ کہتے ہیں دشمنی تھی. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں محبت تھی, شیعہ کہتے ہیں دشمنی تھی. اور شیعہ مذہب ہی دنیا میں نہیں رہتا اگر محبت ثابت ہو جائے. یعنی شیعہ مذہب کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں, وہ جس کی بنیاد ہی دشمنی ثابت کرنے پہ ہو, دل کی لڑائی ثابت ہو کہ فاطمہ اور ابو بکر لڑے تو مذہب ثابت ہے, علی اور ابو بکر لڑے مذہب ثابت ہے, حسین اور فاروق لڑے مذہب ثابت ہے, علی اور عثمان لڑے مذہب ثابت ہے, معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی مذہب ثابت ہے. تو گویا کہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے لڑائی ثابت کرنا ضروری ہے. تم جس مذہب کی بنیاد لڑائی ثابت کرنے پہ ہو وہ امن پسند کیسے؟ میں کہتا ہوں لڑائی نہیں تھی, میں کہتا ہوں جنگ نہیں تھی, میں کہتا ہوں بغض نہیں تھا, میں کہتا ہوں جھگڑا نہیں تھا, میں کہتا ہوں عداوت نہیں تھی, میں کہتا ہوں بغض نہیں تھا, میں کہتا ہوں اختلاف نہیں تھا. کیا کہتا ہے اختلاف تھا, کیا کہتا ہے جنگ تھی, کیا کہتا ہے دشمنی تھی. میں کہتا ہوں کیوں تم جھوٹ سکتے ہو, تم کہتے ہو لڑائی تھی, قرآن کہتا ہے رحماؤ بہن ہوں, تم کہتا ہو دشمنی تھی, قرآن کہتا ہے رحماؤ بہن ہوں, تم کہتے ہو بہت تھا, قرآن کہتا ہے رحماؤ بہن ہوں, تم کہتے ہو دور تھے, قرآن کہتا ہے رحماؤ بہن ہوں. میرے دعوے کی تائید قرآن کرتا ہے, میرے دعوے کی تائید تاریخ کرتی ہے, حقائق کرتے ہیں, اور میں اس کو آج ثابت کیے بغیر سٹیج سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. میرے دعوے کی تائید کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے. جو تمہارے دعوے کی تاریخ نہ واقعات کرتے ہیں, نہ قرآن کرتا ہے, نہ حدیث کرتی ہے, حتیٰ کہ تمہاری کتابیں بھی نہیں کرتی. صرف چند ملاؤں نے, چند لوگوں نے, چند ڈاکٹروں نے نجفی اور مجلسی اور بعض شوستری جیسے بدماشوں نے دشمنی ثابت کی. شیو تم کہتے ہو ابو بکر اور علی میں دشمنی, میں کہتا ہوں نہیں. تم کہتے ہو فاروق آدم اور علی میں دشمنی, میں کہتا ہوں نہیں. میرے پاس دلائل ہیں, حقائق. آؤ میں تمہیں بھی حقائق کے اور دلائل کی وادی میں لے جانا چاہتا ہوں. شیو تم بھی آؤ, ٹھیک ہے؟ میں تو جھگڑا چاہتا نہیں, تو اس سپاہی صحابہ جھگڑالو ہو ہی نہیں سکتی, جھگڑا کر نہیں سکتی. سپاہی صحابہ جھگڑا نہیں کر سکتی, اور میں سپاہی صحابہ کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا کا کوئی سننی جھگڑا کر نہیں سکتا, فسادی ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں سارے سچے سے جھگڑا کیسے ہوگا؟ اور کوئی گل میری پلے بھی پہ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے سچے تھے, جھگڑا کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں ان میں لڑائی کوئی نہیں تھی, جھگڑا کیسے ہوگا؟ جو کہے گا کہ ایک سچا تھا سارے کافر سے جھگڑا ہوا یا نہ ہوا, جو کہتا ہے چار سچے تھے سارے کافر سے جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا, تو میں کہتا ہوں ابو بکر میری آنکھوں کا تارا, علی بھی آنکھوں کا تارا, جھگڑا کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں فاروق میری آنکھوں کا تارا, حسین بھی میری آنکھوں کا تارا, جھگڑا کیسے ہوگا؟ ہاں اگر میں شیو تمہیں کافر کہتا ہوں تو یہ تو کوئی بری بات ہے, اگر تمہیں کافر کہتا ہوں تو جواب میں میں تمہیں یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں تم مجھے کافر کہہ لو, ٹھیک ہے؟ تو میں تمہیں کافر کہتا ہوں تم مجھے, اگر تم جواب میں مجھے کافر کہہ لو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کہو. لیکن اگر ابو بکر کو کافر تم کہو گے تمہاری زبانیں کتیوں سے کھینچ لیں, ٹھیک ہے؟ اور تمہیں بھی پتا ہے کہ سپاہ صحابہ کے پاس یہ پاور ہے, پتا ہے یا نہیں پتا؟ بولو تو صحیح, پتا ہے؟ شیو تم کہتے ہو خاندان نبوت اور صحابہ میں دشمنی تھی, میں کہتا ہوں محبت, میں کہتا ہوں محبت. کیوں؟ کیسے محبت؟
دلائل آنے چاہیے یا نہیں چاہیے، واقعات آنے چاہیے یا نہیں چاہیے.
سب سے بڑی دلیل میرے پاس ہے قرآن، کہ قرآن نے کہا رحماء بینہم،
قرآن نے کیا کہا رحماء آپس میں رحم دل آپس میں، یہ سب سے بڑی دلیل. لیکن حقائق بھی یہی بتاتے کہ حضور علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا مرو با بکر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ان عوامی فقیر یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا یا اللہ اذا ابا بکر، عائشہ میں کیا کروں، ابو بکر کے علاوہ میرے مسلے پہ خدا کسی اور کو کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر نبی کے مسلے پر آئے، پیغمبر کی زندگی میں آئے اور 21 نمازیں صدیق اکبر نے پیغمبر کی زندگی میں پڑھائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 21 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، نبی زندہ ہے، نبی موجود ہیں اور ابو بکر نبی کے مسلے پہ کھڑے ہیں، یہ 21 نمازیں جب ابو بکر صدیق نے نبی کے مسلے پر پڑھائیں تو علی کہاں تھے؟ سیدھی سی بات ہے، علی کہاں تھے؟ اگر نمازیں پیچھے پڑی ہیں تو رحماء بینہم ثابت ہو گیا. اگر نمازیں پیچھے پڑی ہیں تو کیا ثابت ہوا؟ اگر نہیں پڑی تو بتاؤ کہاں پڑی. کوئی علیحدہ مسجد بنائی تو وہ مسجد بتاؤ، جماعت کے بغیر پڑی تو وہ تاریخ بتاؤ. اگر پیچھے پڑی ہے تو دشمنی ثابت ہوتی ہے یا محبت؟ اس کی نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے کس نے پڑی؟ حضرت علی ہاتھ باندھ کے کھڑے، حضرت حسین کھڑے، حضرت حسن کھڑے ہیں. اگر ابو بکر کا یہ کھڑا ہونا غلط تھا تو علی المرتضیٰ کو حق کہنا چاہیے تھا یا نہیں نبی کے سامنے کہ میں حق کہتا ہوں یہ غلط ہے؟ کہنا چاہیے تھا. تو علی المرتضیٰ تو ہو گئے خاموش کہ صدیق مسلح پہ کھڑے ہوئے علی خاموش ہو گئے. تو جب صدیق کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہوئے علی خاموش ہے، صرف خاموش نہیں بلکہ تائید کی، بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے، بلکہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، تو قرآن کا یہ بات ثابت ہو گئی رحماء بینہم. علی المرتضیٰ ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں. تو تم کہتے ہو جناب اوپر اوپر سے اور دور تھے، اوپر اوپر سے صاف تھے، اندر سے اور تھے. تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح چپ کر کے علی پیچھے کھڑے ہو گئے تم بھی آج چپ کر کے کھڑے ہو گئے. چپ کر جاؤ، کہتے ہو جی تکیہ کیا تھا، چلو اسی طرح کا تکیہ تم بھی کر لو. اور تمہارے باپ خمینی نے تو کھلے عام ابو بکر کو کافر لکھ دیا، ابو بکر کو کھلے عام کافر لکھ دیا. تو ابو بکر کے پیچھے جو 21 نمازیں علی نے پڑھی وہ بتاؤ کہاں گئیں؟ وہ تو بتاؤ، ان کا کوئی حساب بنتا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ تم ہندی گلا تو بعد پلیٹ فارم تو گڈی نکلن تو دیو، میں جاننا کہ وہ کیوں دے میں جاننا. حضور علیہ السلام کی زندگی میں 21 نمازیں صدیق اکبر نے نبی کے مسلے پر پڑھائیں، رحماء بینہم ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر پیغمبر کے مسلے پر آئے، صدیق اکبر نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک مسلح رسول پہ نماز پڑھائی، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر مسلے پہ کھڑے رہے، اور 10 سال 6 مہینے تک فاروق اعظم مسلح پہ کھڑے رہے. مجبوری 1 دن کی ہو سکتی ہے، مجبوری 2 دن کی ہو سکتی ہے، مجبوری 4 دن کی ہو سکتی ہے، اور ابو بکر مسلح پہ ہیں، علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، عمر مسلح پہ ہیں اور علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. صرف علی کھڑے نہیں رہے بلکہ حضرت حسن بھی کھڑے، حضرت حسین بھی کھڑے، حضرت عباس بھی کھڑے، اور کتنی مدت تک کھڑے رہے؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق کے پیچھے کھڑے رہے، 10 سال 6 مہینے 10 دن تک فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے رہے، 12 دن کم 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے کھڑے رہے. تو گویا کہ 24 سال تک سارا خاندان نبوت تینوں خلفاء کے پیچھے کھڑا رہا،
اور تینوں خلفاء کو خمینی نے کہا کافر تھے، کلینی نے کہا کافر تھے، نجدی نے کہا کافر تھے، الجزائری نے کہا کافر تھے، اور شوستری نے کہا کافر تھے، شیعہ کے سارے اماموں نے کہا کافر تھے، لیکن انہوں نے تو کہا کافر تھے، لیکن کس کو کافر کہا؟ ابو بکر کو، جس کے پیچھے دو سال حضرت علی کھڑے رہے، حسین کھڑے رہے، حسن کھڑے رہے، یعنی تاریخ کہتی ہے، واقعات کہتے ہیں کہ 24 سال تک صدیق امام رہا، علی مقتدی رہا، عمر امام رہا، علی مقتدی رہا، اور عثمان امام رہا، علی مقتدی رہا، گویا کہ ان واقعات نے ثابت کیا کہ جناب قرآن کا یہ انداز بالکل صحیح ہے کہ رحماء بین ہم، شیعہ کہتا ہے کافر تھے، قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے، شیعہ کہتا ہے دشمن تھے، قرآن کہتا ہے رحم دل تھے، شیعہ کہتا ہے بغض رکھتے تھے، قرآن کہتا ہے نمازیں پیچھے پڑتے تھے، سیو تم بتاؤ کہ 24 سال تک سارا خاندان نبوت تینوں خلفاء کے پیچھے ہاتھ مانگ کر کیوں کھڑا رہا؟ قرآن کا یہ وعدہ، قرآن کا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا، رحماء بین ہم۔ اب بتاؤ میں کلینی کی بات مانوں، نجبی کی بات مانوں، خمینی کی بات مانوں، شوستری کی بات مانوں، دنیا نے کہا کہ قرآن سچا شیعہ کافر، قرآن سچا شیعہ بدماش، قرآن سچا شیعہ جھوٹا، حقائق نے کہا قرآن سچا شیعہ جھوٹا۔ کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی، کبھی نہیں گالی دی۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ رحماء بینہم، قرآن نے کہا رحماء بینہم، شیعہ نے کہا کافر تھے، شیعہ نے کہا دشمن تھے، شیعہ نے کہا منافق تھے۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں، شیعہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی تیمارداری کرنے کون گیا تھا؟ فاطمہ الزہرا فوت ہوئی، غسل کس نے کیا تھا؟ کیا یہ کیا بات؟ کیوں کیوں کھلا بھائی؟ اس طرح کی بات مت کرو، بھائی مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہے، لیکن تقریر کے دوران کوئی فیر نہ کرے، اور کسی کو اجازت ہی نہیں ہے فیر ہوائی کرنے کی، ٹھیک ہے؟ غلطی سے اس سے بڑی بھی غلطی ہو سکتی ہے، توجہ کرے میری طرف آؤ، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یاد رکھ۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آپ میری طرف توجہ کریں، ہے توجہ؟ شیعہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی وفات کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی، فاطمہ الزہرا بیمار تھی، بھائی آپ میری طرف توجہ، ایک خیر ہوا سب ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، یہی میں کہتا ہوں۔ یہ وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ بٹن دبائے گا اور چل جائے گا، آپ کی توجہ ہوگی تو تقریر ہوگی۔ اس احمق آدمی کو سمجھاؤ جس سے خیر ہوا، ہے توجہ میری طرف؟ میری طرف توجہ کریں، آپ چھوڑے سب کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی جب بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے اور بھی لوگ گئے، لیکن عورتوں میں سب سے پہلی عورت جو فاطمہ الزہرا کے سرانے 4 دن بیٹھی رہی، جن کی موجودگی میں فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہوئی، وہ عورت کون سی تھی؟ تھوڑی ہری توجہ پوری ادھر گوڑی ہر، میرا روزہ ہی کام ہے، میں ہی کام کرتا ہوں، تھی پہلو اپنا ذہن ٹکانے کرو، پھر تقریر کراں گا۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کا شیعہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ فاطمہ الزہرا کے آخری وقت جس عورت نے فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کی، دوائی پیش کی، اس عورت کا نام اسماء بنت عمیس تھا، اور وہ صدیق اکبر کی بیوی تھی، اور صدیق اکبر کی بیوی فاطمہ صحابہ کی اتباع جاری کرے تو قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی. روح ماؤ بہنو یہ بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی, غسل دینے والی صدیق اکبر کی یہی بیوی ہے, کفن پہنانے والی یہی بیوی ہے, جنازہ تیار کرنے والی یہی بیوی ہے, جنازہ مسجد نبوی میں لے جا کر جب رکھا گیا تو صدیق اکبر سے حضرت علی نے فرمایا کہ جنازہ آپ پڑھائیں. صدیق نے فرمایا بیٹی پیغمبر کی ہے, بیوی تیری ہے, جنازہ تم پڑھاؤ. حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الامہ میں, مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے جانشین رسول میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں, میرے کانوں میں نبی کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابابکر ایمہم غیرہ, جس قوم میں صدیق موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلے پہ کھڑا ہو. سامنے پوری امت کے سامنے صدیق کو فاطمہ الزہرا کے جنازے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہو گیا تو یہ قرآن کی آیت ثابت ہو گئی. رو ہم ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرا دعویٰ حقیقت کے مطابق ہے, میرا دعویٰ حقیقت کے مطابق. اور دیکھو کہ جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ رکھا ہے, صدیق مسلح پہ کھڑا ہے, تو پیچھے کون کھڑا ہے؟ حضرت عباس کھڑا ہے, حضرت علی کھڑا ہے, حضرت حسین کھڑے ہیں, حضرت حسن کھڑے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو صدیق نے دھکا دیا تھا جس سے نعوذ باللہ حمل ساقط ہو گیا تھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے خدا نہ خواستہ کبھی میری ماں کو دھکا دیا ہو, میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں, میں تو اس کی تصویر نہ دیکھوں, میں اس کو برداشت نہ کروں. تیری ماں کو دھکا دیا ہو تو برداشت نہ کرے, اور فاطمہ الزہرا کو دھکا صدیق نے دیا ہو, پھر اسی صدیق کو حسین مسلح پہ کھڑا کرے, پھر اسی صدیق کو حسن مسلح پہ کھڑا رہے, پھر اسی صدیق کو ابو بکر, اسی صدیق کو علی مسلح پہ کھڑا کرے. آئے اور تو اپنے جیسی غیرت بھی ان میں نہیں مانتا؟ جو غیرت تو رکھتا ہے یہ غیرت حسین میں نہیں تھی, جو غیرت تو رکھتا ہے یہ غیرت حسن میں نہیں تھی. دھکا صدیق نے دیا ہو, اسی صدیق کو مسلح پہ علی نے کھڑا کر دیا ہو, بتا اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو کیا پیغمبر علی سے قیامت کے دن یہ سوال نہ کرتے کہ علی فاطمہ تیرے نکاح میں دی تھی, تیرے پاس سرفکار حیدری تھی, بتا تو نے میری بیٹی کے دشمن کو مسلح پہ کیوں کھڑا کیا؟ کیا جواب پیغمبر کو علی دیتے؟ میرے بھائیوں یہ حقیقت کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا اور علی حسن و حسین اور عباس اور تمام صحابہ نے پیچھے پڑھا, پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور شیو یہ بتاؤ کہ یہ جو تم روایت کرتے ہو کہ فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھانا, کیونکہ اگر میرا جنازہ دن کو اٹھاؤ گے تو جنازے پر لوگوں کی نظریں پڑیں گی, رات کو جنازہ اٹھانا لوگوں نے کہا دن کو جنازہ اٹھائیں گے چکوک کے لوگ بھی آ جائیں گے. تو فاطمہ نے جواب دیا علی میں جب سے دنیا میں جب سے بالغ ہوئی ہوں میرے چہرے پر یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی, میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے. سیو بتاؤ یہ روایت کس نے بیان کی؟ یہ روایت حضرت اسماء بنت عمیش نے بیان کی. حضرت اسماء بنت عمیش صدیق کی بیوی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کے مطابق نہیں ہے, رحماؤ بینہم, رحماؤ بینہم کے مطابق نہیں ہے. اور میں آگے چلوں تھوڑا سا, ہے توجہ آپ کی میری طرف؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اسماء کون ہے؟ یہ اسماء صدیق اکبر کی جو بیوی ہے, یہ کل نو بہنیں. کتنی بہنیں؟ کتنی بہنیں؟ ان میں سے پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں اور چار بہنیں اور ہیں. یہ جو اسماء بنت عمیس ہے, میں آپ کو نئی بات کہتا ہوں کہ یہ اسماء حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابھی ہے, حضرت علی کی بیوہ. کیونکہ جس اسماء کا نکاح صدیق اکبر سے پہلے حضرت جعفر تیار سے ہوا تھا,
اس اسما کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اور جعفر تیار حضرت علی کے بھائی تھے یا نہیں تھے؟ سکے بھائی، بڑے بھائی. حضرت جعفر تیار حضرت علی کے بڑے بھائی تھے جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے. حضرت جعفر تیار کا لڑکا محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر، یہ دونوں لڑکے اسی اسما کے بطن سے تھے. یہ دونوں لڑکے اسی اسما کے، گویا کہ حضرت علی کے دونوں بھتیجے محمد بن جعفر عبداللہ بن جعفر یہ اسی اسما کے لڑکے تھے. اور جب حضرت جعفر شہید ہو گئے جنگ موتا میں، تو اس بیوہ بھابی کا نکاح خود علی المرتضی نے صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا. اور اس اسما کے بطن سے دو بچے صدیق کے پیدا ہوئے. ایک بچے کا نام رکھا گیا محمد بن ابی بکر، دوسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ام کلثوم بنت ابی بکر. اور کچھ عرصے کے بعد جب صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ عورت اسما پھر خود بیوہ ہو گئی. جب یہ بیوہ ہو گئی تو حضرت علی نے پھر خود اپنا نکاح اس اسما کے ساتھ کر لیا. تو گویا اسما کے ساتھ علی کا جب نکاح ہوا تو پھر ان کے بطن سے پھر دو بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام زید بن علی رکھا گیا، دوسرے کا نام یحیی بن علی رکھا گیا. اب فیصلہ تم کرو کہ اس رشتے کی بنا پر، ایک اسما کی بنا پر، علی صدیق کا ہم دلف ہے اور علی جعفر تیار کا بھی ہم دلف ہے. اور علی جعفر کا جب ہم دلف ہوا تو قرآن کی آیت ثابت ہو گئی، رحما بھائی نہ ہو. قرآن ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ رحماؤ بین ہم. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، دشمنی تھی یا محبت تھی؟ شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، میرا دعویٰ ہے محبت تھی. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، میرا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماؤ بین ہم. اور یہ اسما اکیلی نہیں ہے، اس اسما کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے سلمہ بنت امیس. سلمہ بنت امیس حضرت حمزہ کی بیوی ہے. ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے ام الفضل بنت امیس، یہ حضرت عباس کی بیوی ہے. ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے قریبۃ الصغرا، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے. ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے میمونہ، یہ میمونہ ان کی ستیلی بہن ہے. میمونہ بنت حارث یہ رسول اللہ کی بیوی، یہ ستیلی بہن ہے. والد علیحدہ ہے، ماں علیحدہ ہے. اب توجہ کیجئے، ان پانچوں بہنوں میں سے ایک بہن کا نام ہے ام الفضل بنت امیس. یہ ام الفضل بنت امیس کون سی عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی ہے. یہ وہ عورت ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا کے ہاں حضرت حسن اور حسین کی پیدائش کا وقت آیا تو اور کوئی دایا نہیں تھی، تو اس ام الفضل نے حضرت حسین کے اور حسن کے دایا کا فریضہ سر انجام دیا. تو گویا کہ حضرت حسن اور حسین کی دایا ہے وہ عورت ہے جو صدیق اکبر کی سالی ہے. جو صدیق اکبر کی تو جو صدیق اکبر کی سالی ہے وہ حسن و حسین کی دایا ہے. تو قرآن ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ رحماؤ بین ہم ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، قرآن کہتا ہے آپس میں محبت تھی. قرآن کہتا ہے رحماؤ بین ہم ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بلند آواز سے ہوا ہے. تو کتنی بہنیں تھیں؟ نو. اور پانچ بہنیں بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. تو اب مجھے نتیجہ نکالنے دو کہ اس پانچ بہنوں کی وجہ سے صدیق اکبر کے حضرت جعفر تیار بھی ہم ذلف ٹھہرے، صدیق اکبر کے حضرت علی بھی ہم ذلف ٹھہرے، صدیق اکبر کے حضرت عباس بھی ہم ذلف ٹھہرے، صدیق اکبر کے حضرت حمزہ بھی ہم ذلف ٹھہرے، صدیق اکبر کے رسول اللہ بھی ہم ذلف ٹھہرے، صدیق اکبر کے امیر معاویہ بھی ہم ذلف ٹھہرے. تو گویا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ علی کے ہم ذلف بھی ٹھہرے، وہ جعفر کے ہم ذلف بھی ٹھہرے، وہ عباس کے ہم ذلف بھی ٹھہرے، وہ پیغمبر کے ہم ذلف بھی ٹھہرے. تو جب پیغمبر کا ہم ذلف امیر معاویہ ٹھہرا، جب علی کا ہم ذلف امیر معاویہ ٹھہرا، اور جس وقت عباس کا ہم ذلف امیر معاویہ ٹھہرا، اور جس وقت حمزہ کا ہم ذلف امیر معاویہ ٹھہرا، تو قرآن سچا ہوا شیعہ جھوٹا ہوا. رحماؤ ہم ذلف ہونا، سند ہونا، بیویوں کا بہنے ہونا، یہ محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے محبت تھی، شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی. تاریخ کہتی ہے محبت تھی، شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی. میرے بھائیوں، ان بیویوں کے نکاحوں نے دنیا میں یہ بات واضح کر دی کہ صحابہ اور خاندان نبوت میں محبت تھی. قرآن نے تصدیق کر دی رحماؤ بینہم، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم. شیعہ کہتا ہے عداوت تھی، قرآن نے سورج سے زیادہ اس حقیقت کو روشن کر ڈالا کہ قرآن سچا ہے، شیعہ جھوٹا.
سچا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بلند آواز سے ہوا ہے سچا. میں اور آگے چلوں, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. میرا دعویٰ ہے سیو, ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر میں صدیق کے اکبر کو درمیان سے نکال لوں تم اپنے بارہ امام بھی ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. یہ ایک نئی حقیقت لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی
اولاد,
اور قرآن ثابت ہو رہا ہے رحماؤ رحماؤ. ہے توجہ میری طرف؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں, صدیق اکبر کی چار بیویاں, کتنی بیویاں تھیں؟ اور صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں. ایک شیعہ نے مجھے کہا کہ صدیق اکبر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. نعوذ باللہ. میں نے کہا ابو بکر صدیق کی تو چار تھی, اور بیا کا وقت دو سے زیادہ کبھی نہیں تھی. بیا کا وقت دو سے زیادہ
کبھی.
اور حضرت علی المرتضیٰ کی کل نو تھی. کل کتنی تھی؟
نو.
اور چار سے زیادہ ان کی بھی کبھی نہیں ہوئی. تو ابو بکر کی تو چار پر اعتراض ہے, اور حضرت علی کی تو کل نو تھی, ان پر کوئی اعتراض نہیں. اور یہ دیکھو کہ ابو بکر صدیق کے چار بیویاں تھیں, تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں. فاروق اعظم کی چھ بیویاں تھیں, سات لڑکے اور چھ لڑکیاں تھیں. حضرت عثمان غنی کی سات بیویاں تھیں, پانچ لڑکے سات لڑکیاں تھیں. حضرت علی المرتضیٰ کی نو بیویاں تھیں, نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں تھیں. پندرہ لڑکے اور اٹھارہ. اور یہ دیکھیں کہ حضرت علی کے پندرہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں تھیں. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام محسن, ایک کا نام محمد, ایک کا نام بلال, ایک کا نام عبد الرحمان الاکبر, ایک کا نام عبد الرحمان الاصغر. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام طلحہ, ایک کا نام زبیر. ایک حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ. اور حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر, دو کا نام عمر, ایک کا نام عثمان. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر, دو کا نام عمر, ایک کا نام عثمان. اور حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب, ایک کا نام رقیہ, ایک کا نام ام کلثوم, ایک کا نام لیلہ, ایک کا نام مخبہ, اور ایک کا نام عتیقہ, ایک کا نام عاتقہ. یہ حضرت علی کی لڑکیاں ہیں. اور ایک لڑکی کا نام عائشہ, ایک کا نام حفصہ, ایک کا نام میمونہ, ایک کا نام صفیہ. اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام ہو عائشہ, ایک کا نام ہو حفصہ, ایک کا نام ہو میمونہ, حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ہو ابو بکر, دو کا نام ہو عمر, ایک کا نام ہو عثمان. شیو تم بتاؤ, تم کہتے ہو دشمنی تھی, میں کہتا ہوں محبت تھی. تم کہتے ہو لڑائی تھی, میں کہتا ہوں محبت تھی. تم کہتا ہو آپس میں لڑتے تھے, میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے. تو شیو تمہاری ساری بات جھوٹی ہو گئی اور قرآن سچا ہو گیا. لوگ باؤ بہن بھائی, کتا مت کہو, کیا کرتے ہو بھائی؟ سور اور کتوں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں. اگر قیامت کے دن سور اور کتوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ابو بکر کو کب برا کہا تھا, تو کیا جواب دو گے؟ یہ باتیں چھوڑ دو. قرآن نے کیا کہا؟ رحماؤ. مجھے سندھ میں ایک شیعہ نے کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو حضرت علی نے اپنے لڑکوں کا نام ابو بکر و عمر کے ناموں پہ رکھا. تم کہتے ہو خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا. چلو خلافت پر ہو گیا زبردستی قبضہ, بچوں کا نام بھی ابو بکر و عمر نے زبردستی رکھوا دیا کہ ہمارے ناموں پر بچوں کا نام رکھو. ایک شیعہ کہنے لگا بچوں کا نام ابو بکر و عمر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے, تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا کہ تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو, کسی کا نام یزید رکھو, تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. ٹھیک ہے, قرآن نے کہا رحماؤ بینہم. قرآن نے کیا کہا؟ رحماؤ. تو قرآن سچا شیعہ جھوٹا, قرآن سچا شیعہ, قرآن سچا شیعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور آگے چلو,
صدیق اکبر کی چار بیویاں، کتنی بیویاں؟ صدیق اکبر کی دو سے زیادہ یک وقت کبھی بیویاں نہیں ہوئی، چار بیویوں میں صدیق اکبر کی ایک بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیز، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسما بنت عمیس، یہ چار بیویاں ہیں، چار بیویوں کے تین لڑکے تین لڑکیاں، ایک لڑکے کا نام عبد الرحمن، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، ایک لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، ابو بکر کے سب سے بڑے لڑکے عبد الرحمن ہیں، ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، توجہ کیجیے یہ بات توجہ سے سمجھ، ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، توجہ کیجیے یہ بات توجہ سے سمجھ میں آئے گی جو میں ابھی کہنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کے ایک لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن، ایک لڑکی کا نام ہے اسما، صدیق اکبر کے لڑکے عبد الرحمن کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر بچی کا نام اسما رکھا، یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ پوتی۔ تو ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے کا نام ہے محمد، محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے رکھا قاسم، کیا رکھا؟ یہ قاسم مدینہ کے بعد میں چار فقہا میں اس کا شمار ہوا، یہ بڑا فقیہ امت بنا یہ قاسم۔ تو یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا۔ اس ابو بکر کے پوتے قاسم کا اور ابو بکر کی پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام رکھا گیا ام فروا، یہ جو ام فروا ہے اس کا نانا بھی صدیق بنا، اس کا دادا بھی صدیق بنا، اس کے رشتے بھی صدیق سے جا کر ملے، یہ تمام رشتے داری صدیق سے ملی، یہ ام فروا صدیق اکبر کی بچی کہلائی۔ اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر، اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ تو قرآن نے کہا رحماؤ، قرآن نے کہا رحماؤ، تو گویا کہ امام جعفر صادق جو پیدا ہوئے یہ صدیق اکبر کی بیٹی کتنے، امام جعفر پیدا ہوئے صدیق اکبر کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوئے، تو اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ولد علی ابو بکر مر رہتے ہیں، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ندیال ہے، ابو بکر میرا ندیال ہے۔ تو گویا کہ جس امام جعفر کے نام پر تم نے پتا جعفری بنائی، وہ کہتا ہے صدیق میرا باپ ہے، صدیق میرا پیشوا ہے، صدیق میرا پتھرا ہے، صدیق میرا دادا ہے، صدیق میرا نانا ہے۔ ایک لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، ابو بکر کے سب سے بڑے لڑکے عبد الرحمن ہیں، ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، توجہ کیجیے یہ بات توجہ سے سمجھ میں آئے گی جو میں ابھی کہنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کے ایک لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن، ایک لڑکی کا نام ہے اسما، صدیق اکبر کے لڑکے عبد الرحمن کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر بچی کا نام اسما رکھا، یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ پوتی۔ تو ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے کا نام ہے محمد، محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے رکھا قاسم، کیا رکھا؟ یہ قاسم مدینہ کے بعد میں چار فقہا میں اس کا شمار ہوا، یہ بڑا فقیہ امت بنا یہ قاسم۔ تو یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا۔ اس ابو بکر کے پوتے قاسم کا اور ابو بکر کی پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام رکھا گیا ام فروا، یہ جو ام فروا ہے اس کا نانا بھی صدیق بنا، اس کا دادا بھی صدیق بنا، اس کے رشتے بھی صدیق سے جا کر ملے، یہ تمام رشتے داری صدیق سے ملی، یہ ام فروا صدیق اکبر کی بچی کہلائی۔ اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر، اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو قرآن نے کہا رحماؤ، قرآن نے کہا رحماؤ، تو گویا کہ امام جعفر صادق جو پیدا ہوئے یہ صدیق اکبر کی بیٹی کتنے، امام جعفر پیدا ہوئے
صدیق اکبر کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوئے. تو اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ابو بکر مر جاتے ہیں, ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا, ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے. تو گویا کہ جس امام جعفر کے نام پر تم نے پتا چوہری بنائی وہ کہتا ہے صدیق میرا باپ ہے, صدیق میرا پیشوا ہے, صدیق میرا بخارا ہے, صدیق میرا دادا ہے, صدیق میرا لالا ہے. امام جعفر کے نام پر پتا چوہری بنا کر صدیق کو کافر کہنے والا تم صدیق کے دشمن فرق میں ہو جعفر کے دشمن پہلے. پروا کے بدن سے انہوں نے جعفر صادق پیدا ہوئے اور اسی بچی کی اولاد سے موسیٰ کاظم آئے, رباب کاظم آئے, تقی علی آئے, نقی علی آئے, حسن عسکری آئے. شیعہ بارہ اماموں کی عسکریت صدیق اکبر کی بیٹی کے بدن سے پیدا کی. قرآن نے کہا رواب قرآن سچا کہو قرآن, شیعہ جھوٹا قرآن, قرآن سچا شیعہ, قرآن سچا شیعہ. اور شیعہ ابو بکر کو نکال کر بارہ امام کو لاؤ, ابو بکر کو نکال کر امام جعفر صادق ہی لاؤ, موسیٰ کاظم ہی لاؤ, رضا کاظم ہی لاؤ. شیعہ تمہارا مذہب دشمنی پر مبنی ہے, سپاہ صحابہ کا مذہب محبت پر مبنی ہے. یہ دشمنی کی بات ہے یا محبت کی بات ہے؟ بلند آواز یہ رشتہ محبت کی بات ہے یا دشمنی کی بات ہے؟ شیا کہتا ہے دشمن سے, قرآن کہتا ہے محبت کرتے تھے. اور آؤ اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. فاطمہ الزہرا کی جب وفات کا وقت آیا حضرت علی رو پڑے, یہ بھی کتابوں میں موجود ہے. چرم فاطمہ نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ اگر تو دنیا سے چلی گئی تو تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے جیسی خدمت والی عورت چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میں ایک ایسی لڑکی کا نام تمہیں بتاتی ہوں, اس سے شادی کرنا, وہ میرے جیسی خدمت کرے گی. حضرت علی نے فرمایا وہ کون سی لڑکی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے, میری وفات کے بعد امامہ سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی امامہ سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ امامہ بنت ابی العاص سے ہوئی. اور یہ امامہ جو ہے رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواز. میں ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں, یہ امامہ رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواسی لگی. تو گویا کہ حضرت فاطمہ کی یہ بھانجی لگی. تو پیغمبر کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے زینب, وہ حضرت علی کی کیا لگی؟ ساس. کیا لگی؟ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ علی کی بیوی. تو گویا کہ پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی علی کی ساس لگی اور سب سے چھوٹی بیٹی علی کی بیوی لگی. تو ساس جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. تو شیو تم علی کی ماں کو بلاتے ہو, بیٹی بیوی کو یاد رکھتے ہو. یہ تو علی کی ماں, زینب تو علی کی, پیغمبر کی بڑی بیٹی علی المرتضیٰ کی ماں ہے. اور شیعہ کہتے ہیں بیٹی تھی نہیں, اگر بیٹی نبی کی اور تھی نہیں تو امامہ کہاں سے آئی تھی؟ علی کی دوسری کا دوسرا نکاح ہوا کس سے تھا؟ تو ان واقعات نے کیا بتایا؟ رحماؤ. اور پھر یہ بھی دیکھو یہ جو نکاح سارے, ان نکاحوں نے صحابہ کا ایمان سورج سے زیادہ روشن کر ڈالا. ان نکاحوں نے کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا, کسی کافر کو لڑکی مت دو, کسی کافر سے لڑکی مت لو. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک کسی کو لڑکی نہ دو جب تک کوئی کافر مسلمان نہ ہو جائے. یہ آیت جب اتری تو اس کے بعد کافروں کو لڑکی دینا ناجائز ٹھہرا, کافر سے نکاح کرنا ناجائز ٹھہرا, سوال یہ ہے کہ یہ آیت اتر چکی تھی، اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کنکا، حضرت اسماء بنت امیہ کنکا ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا تھا، آیت اتر چکی تھی کہ کافر کو لڑکی نہ دو، اور علی نے اپنی بیوہ بھابھی کنکا صدیق سے کر دیا تھا، اور اس کے بعد علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر ابو فاروق اعظم سے کر دیا تھا، تو گویا کہ علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں آئی، تو جس وقت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا، فاروق اعظم کی عمر 53 سال تھی، اس بیٹی کی عمر 9 سال تھی، یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فاروق اعظم پیغمبر کی ہر سنت پر چلتے تھے، نبی نے بھی آخری عمر میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی، اس وقت پیغمبر کی عمر 53 سال تھی، عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی، تو اسی طرح فاروق اعظم نے علی المرتضیٰ کی بیٹی سے اس وقت شادی کی جب ان کی عمر 53 سال تھی اور اس بیٹی کی عمر 9 سال تھی، اور پھر دیکھو ام کلثوم کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک زیاد پیدا ہوا، زیاد کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام فاروق اعظم نے زیاد رکھا، کیوں رکھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے متمنا بیٹے کا نام زیاد تھا، تو حضور کے متمنا بیٹے کے نام پر عمر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے رقیہ رکھا، رقیہ نبی کی بیٹی تھی، تو فاروق اعظم نے نکاح بھی علی المرتضیٰ کی بیٹی سے نبی کی سنت کے مطابق کیا، بچوں کا نام بھی نبی کی سنت کے مطابق کیا، ایک تو نکاح کرنا، ایک محبت کرنا، ایک پیار کرنا، ایک آپس میں محبت کرنا، تو یہ جو نکاح ہے اس نکاح نے کیا بتایا، رہا ماں ہو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں یار ہوا تو صحیح لیکن زبردستی ہو گیا، عمر نے زبردستی لڑکی کو چھین لیا، عمر نے زبردستی نکاح کر لیا، اور زبردستی نکاح علی المرتضیٰ کی بیٹی سے عمر کر جائے تو مشکل کشا کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ کہاں گیا مشکل کشا؟ کہتے ہیں علی المرتضیٰ مشکل کشا ہے، اور کہتے ہیں بیٹی کا نکاح زبردستی عمر نے کر لیا، اور مسلمانوں قرآن کہتا ہے مشرقین حتا یؤمنوا، قرآن کہتا ہے کہ کافر کو لڑکی مت دو، قرآن کا یہ حکم موجود ہے، اس حکم کی موجودگی میں صدیق نے اپنی بیوہ بھابھی، اب حضرت علی نے بیوہ بھابھی صدیق کو کیوں دی، اپنی حقیقی بیٹی عمر کو کیوں دی، جبکہ قرآن کہتا ہے کافر کو لڑکی مت دو، تو اس آیت نے بتا دیا کہ شیعہ جھوٹا ہے قرآن سترا، ان نکاحوں نے صحابہ کا ایمان ثابت کر دیا، اور کوئی دلیل نہ ہو ابو بکر کے ایمان کی، علی المرتضیٰ کا بیوہ بھابھی کا نکاح کرنا ابو بکر کے ایمان کی دلیل، ابو بکر کے ساتھ کے بعد فاروق اعظم سے علی کا اپنی بیٹی کا نکاح کرنا عمر کے ایمان کی دلیل ہے، خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر، خمینی کہتا ہے فاروق اعظم کافر، سوال ہے کہ اگر ابو بکر اور عمر کافر ہے تو علی نے بھابھی کا نکاح اور بیٹی کا نکاح صدیق کو عمر سے کیوں کیا ہے؟ حقائق نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ قرآن سچا ہے شیعہ جھوٹا، عثمان غنی کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی یا نہیں آئی؟ تو عثمان کے نکاح میں نبی کی بیٹیوں کے آنے نے عثمان کا ایمان ثابت کر دیا، علی کے گھر میں فاطمہ کے آنے نے علی کا ایمان ثابت کر دیا، اور کوئی دلیل نہ ہو خلفائے راشدین کے ایمان کی، ان بیویوں کے نکاحوں نے سورج سے زیادہ چاروں خلفاء کے ایمان کو روشن کر ڈالا، شیعہ الٹی لٹک گئی، اصول کافی لکھنے والا قلیلی الٹا لٹک جائے، اور نجفی الٹا لٹک جائے، مجلسی الٹا لٹک جائے، خمینی الٹا لٹک جائے، یہ نکاح سورج سے زیادہ روشن ہو چکے ہیں، صدیق اتنا کچا ہے کہ قرآن کی نو آیتیں صدیق کی شان میں آئے، عمر کی رائے پر 27 آیتیں قرآن کی اتری، عثمان کی شرافت پر 17 آیتیں قرآن کی آئی، علی کی عظمت پر 7 آیتیں قرآن کی آئی، ان آیتوں کو چھوڑ دو، 40-40 حدیثوں کو چھوڑ دو، واقعات کو چھوڑ دو، چاروں خلفاء کے نگاہوں نے ان کا ایمان سورج سے زیادہ روشن کر کے دشمن کے منہ میں آگ ڈال دی ہے، اور بتایا ہے کہ قرآن سچا ہے یا جھوٹا، قرآن نے کیا کہا؟ اور ہم ہوں، قرآن نے جو کچھ کہا یہ ثابت کیا یا نہیں؟ میں نہیں، ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپس میں محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بتاؤ تو صحیح، آپس میں محبت تھی یا دشمنی تھی؟ خاندان نبوت اور صحابہ ایک تھے یا دو تھے؟ لڑائی تھی یا الٹ تھا؟ عداوت تھی یا محبت تھی؟ پیار تھا یا بغض تھا؟ فیصلہ کرو، پیار تھا یا بغض تھا؟ فیصلہ کرو، تھا پیار؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ شیعوں تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں، اصول کافی میں محمد بن یعقوب قلینی کہتا ہے کہ 144,000 پیغمبر کے صحابہ میں اور ایک جگہ کہا صرف 3 مسلمان تھے، کتنے؟ اور ایک جگہ کہا 4 تھے، بڑا پہاڑ توڑے ہے، کہتا ہے کسی جگہ کہا 3 تھے، ایک جگہ کہا 4 تھے، اچھا جی 4 مسلمان تھے، کون کون سے؟ مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، سلمان فارسی، 4. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے صحابیوں کنتم خیر امت، تم روئے زمین کی سب سے بہتر امت، سب سے بہتر امت. خیر کا لفظ، خیر کا معنی یہ نہیں کہ بہتر، خیر کا معنی سب سے بہتر. علماء سے پوچھو کل تم خیر امت، اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت. 4 آدمیوں کو کہتے ہیں یا پوری جماعت کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے امت ہو امت، شیعہ کہتے ہیں 4 مسلمان. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ چکی، فتح آ چکی، ورأیت الناس، اور تو دیکھ رہا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تیرے دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، فوجیں. شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں آئی، قرآن کہتا ہے فوجیں آئی، شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے لشکر آئے، شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان تھے، اور قرآن کہتا ہے عسکری قوتیں آئی، وقت آئے، امتیں آئی، جماعتیں آئیں، 114 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے، 144,000 مدینہ میں مسلمان ہوئے. شیعوں تم کہتے ہو 4 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں مسلمان تھی، قرآن کہتا ہے لشکر مسلمان تھے. قرآن نے اپنی ساری آیتوں میں کہا کہ قرآن سچا ہے، شیعہ جھوٹا. قرآن سچا ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دلائل سے، حقائق سے. آج سپاہ صحابہ حکومت الزام لگاتی اور کہتی ہے جناب سپاہ صحابہ والے شیعہ کو کافر کہتے ہیں، ہم کافر کہتے ہیں، ہم کافر کہتے ہیں، یا شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا؟ بولا داس پہل کس نے کی، آغاز کس نے کیا، صحابہ کو کافر کس نے لکھا؟ نواز شریف صاحب یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ ابو بکر کو کافر کہے اور میں چپ کر جاؤں اور میں امن کی بات کروں. تمہارے امن کی بات ہے، میرے ایمان کی بات. ایک نظم حاجی یوسف نے دی نیوز ایک انگریزی اخبار میں حکومت کے خلاف چھاپی، چھاپی یا نہیں چھاپی، ایک نظم، اور وہ نظم ایسی تھی جس کا وزن بھی نہیں ملتا تھا، بے تکی نظم تھی. ایک نظم آداب انگریزی اخبار میں چھپی، ساری حکومت ہل گئی. ایک نظم سے عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا، تمہارے کانوں میں کیوں نہیں لی؟ ابو بکر کو کافر لکھا گیا، تمہارے کانوں میں کیوں نہیں لی؟ بدماشو، شوکت حیات کی لڑکی وینا حیات کا سکندر بنا، تم نے کہا وہ شوکت حیات کی لڑکی ہے. کون شوکت حیات؟ قائد اعظم کا ساتھی، قائد اعظم کے ساتھی کی لڑکی پر کسی نے الزام لگایا، آبرو کا مسئلہ پیدا ہوا، تم نے پورا ملک سر پہ اٹھا لیا کہ قائد اعظم کی ساتھی کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھی کی بیٹی کو طوائفہ لکھا گیا، تمہارے کانوں میں کیوں نہیں لکھی؟ رسول اللہ کے ساتھی کی بیٹی، حکمرانوں یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ کی کتابیں موجود ہوں شیعہ صحابہ کو پھونکنے والے موجود ہوں یہ زبانیں موجود ہوں تو تم ہمیں کہو چپ کر جاؤ جو ہمیں چپ کرنے کی بات کرے گا سپاہی صحابہ اس کا بھی گھیراؤ کرے گا
اللہ کا قدم بڑھو
مجھے بتاؤ نواز شریف ایک سال پہلے لاہور میں گورنر ہاؤس میں میں نے خمینی کی کتابیں تیرے سامنے پیش کی تھی ایک سال پہلے اس وقت تم نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے بتاؤ وہ کتابیں ضبط کیوں نہیں ہوئی یہ ملک تیرے باپ کی زمین نہیں ہے یہ سنیوں کا ملک ہے یہ کس کا ملک ہے نواز شریف تم کہتے ہو ہم فرقہ پرستوں کو اصلی جگہ پر پہنچائیں گے ہم تجھے بھی تیری اصلی جگہ پر پہنچائیں گے
للکار ہے للکار ہے
تمہیں شرم نہیں آتی ایک سال پہلے میں خمینی کی کتاب کشف اسرار تیرے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے یہ کتاب ایک سال پہلے وزیر اعظم کے سامنے 400 علماء کی موجودگی میں یہ کتاب پیش کر چکا ہوں اس وقت تم کہتے تھے یہ بڑی زیادتی ہے جب تک میں نے یہ کتاب نہیں دکھائی تو 10 منٹ مجھ پر انہوں نے علیحدہ لگائے انہوں نے کہا تم شیعہ کو کافر کہتے ہو ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہے ملک کا امن خراب ہو گیا نواز شریف تم بے نظیر کو دشمن کہتے ہو بے نظیر تجھے دشمن کہتی ہے اس سے ملک کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا بے نظیر کہتی ہے نواز شریف ملک لوٹ گیا نواز شریف کہتا ہے کہ بے نظیر نے ملک کے اس کے باپ نے توڑ دیا تم ایک دوسرے کو برا کہو ملک کو کچھ نہ ہو اور ابو بکر کو کافر کہا جائے میں اس کے جواب میں تنقید کروں تو ملک خطرے میں پڑ گیا ملک نہیں خطرے میں پڑا تیری کرسی خطرے میں پڑی اس وقت کو یاد کرو جب ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے اور راتوں رات اس کی کرسی کو الٹ کر اللہ نے بتا دیا تھا کہ کرسی صرف ایپل کرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی کی مضبوط نہیں ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا نواز شریف بتاؤ یہ ہزاروں کا اجتماع رحیم یار خان کا آج تجھ سے سوال کرتا ہے آج ایک سال کے بعد تیرا گریبان پکڑ کر آئندہ الیکشن میں میں تجھ سے ضرور پوچھوں گا پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے نواز شریف وہ وقت اس ملک میں آئے گا وہ وقت آئے گا کہ وہاں تم نے شریعت محمدیہ کے نام پر لیے اور ابو بکر کو کافر لکھنے والا لٹریچر تقسیم ہوتا رہا میں تیرے دروازے پر گیا میں نے دستک دی میں نے 400 علماء کی موجودگی میں یہ کتاب تیرے سامنے کھولی تم نے کانوں کو ہاتھ لگائے لیکن ایک سال بیت گیا خمینی کی یہ کتاب سبق کیوں نہیں کی آج نہیں بتاؤ گے کل نہیں بتاؤ گے الیکشن آئے گا تیرا گریبان ہوگا تیرا ہاتھ حکمرانوں آج میرے چیلنج کو میری وارننگ کو فالو کرو اس کو دیکھو میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن نالیوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا آئندہ الیکشن پرمٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا آئندہ الیکشن ہوگا کہ ابو بکر کو اس ملک میں کافر کہا گیا تم نے اس خمینی کی تعلیمات کو مینار نور کیوں کہا چڑھاوے میں سپاہی صحابہ تیرا گریبان پکڑے گی اور تجھ سے پوچھے گا نواز شریف سے سو اختلاف ہے ہمارا، لیکن اس قسم کے میں بےحودہ ناروں کے خلاف یہ یاد رکھ، نواز و گنجا یا لعنت، کسی مسلمان کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھ. لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نواز شریف تیرا کرے بام ہم ضرور پکڑیں، پکڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم بھی پکڑنا پکڑو گے، اور میں کراچی سے کرام کی چوٹیوں تک آج جو تم پولیس کے پیارے میں جیسے کہتے ہو، الیکشن جب آئے گا تو یہ پولیس بھی تیرا ساتھ نہیں دے گی، الیکشن جب آئے گا یہ انتظامیہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گی، جب الیکشن آئے گا ہر چوک میں تجھ سے ایک کتاب کا حساب میں مانگوں گا. مانگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے حساب اس کتاب کا لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اسلام کے نام پر ملک بنا، کلمے کے نام پر 80,000 انسان ذبح کیے گئے، کلمے کے نام پر، اور تم نے آئی ٹی آئی بنائی اور کلمے کا نام لیا، شریعت کا نام لیا، لوگوں کے سامنے شریعت دل کی بات کی، کرسی پر آ گئے شریعت بھول گئے. تجھ سے کوئی جماعت ملک میں یہ پوچھے نہ پوچھے، سپاہی صحابہ ضرور پوچھے، پوچھے گی یا نہیں پوچھے گی؟ اور صرف رحیم یار خان میں نہیں، پورے ملک میں پوچھے گی، پوچھے گی. اور یہ پوچھے گی کہ ابو بکر کو کافر جس کتاب میں لکھا تو نے ضبط کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ہاں میں پھر دیکھوں گا تم جیتتے کیسے ہو، تم کامیاب کیسے ہوتے ہو، تیری کرسی کے لیے، تیرے اقتدار کے لیے، ہم تیرے اقتدار کے لیے مذہبی طبقے کو استعمال کرتے ہو، اب یہ بھول جاؤ. بھولنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. اسی کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور صدیق تھا، ایک تھا. نواز شریف صاحب، تمہیں اس لٹریچر کا حساب دینا پڑے گا. گلگت میں جا کر کہتے ہو کہ سپاہی صحابہ والے شیعہ کو کافر کہتے ہیں، ہاں تمہیں نہیں پتا کافر کہتے، تم نہیں جانتے ہو، تیرے منہ پر نہیں کہا ہم نے شیعہ کو کافر، اسلام آباد میں نہیں کہا شیعہ کو کافر، لاہور میں نہیں کہا شیعہ کو کافر. ہاں تو اگر شیعہ کا نمائندہ ہے تو کھل کر بات کر کے میں نمائندہ ہوں، پھر ہم بات تجھ سے کریں. یہ کتاب، یہ لٹریچر، اسی کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا میں ایسے رب کو رب ہی نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. موجود تھے، یہ کتاب پڑھ کر ان کی چیخیں نکل گئی، علماء دارو قطار روتے رہے یہ کتاب پڑھ کر. ہائے جس کتاب میں یہ لکھا ہو الایاز باللہ کہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ صحابہ کرام اس لیے جا کر جنابت کے مسئلے پوچھتے تھے کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں. الایاز باللہ، ہائے ہائے الایاز باللہ، یہ نبی، ہائے پیغمبر کی بھی، نبی کی بھی، اور مسلمانوں وہ عورت جس کو قرآن نے تیری ماں کہا، مسلمانوں وہ عورت جس کو اللہ نے تیری ماں کہا. ہائے صحابہ کہتے تھے کہ جو مسئلہ کسی کو نہ آتا اماں کے دروازے پر جاتے ایک لمحے میں اماں حل کر دیتے. ہائے وہ عائشہ عائشہ ساری رات مصلے پہ روتی رہی. عائشہ صدیقہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت اماں کے اپنی خالہ کے پاس آیا, میں نے کہا خالہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے. عائشہ نے رو کر کہا کہ اے عبداللہ میں نے قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے, اتنی نماز لمبی کیوں نہ پڑھوں. اس عائشہ کے بارے میں یہ بکواس, یہ تحریر, اور اسی کتاب کے 250 صفحے پر اس ملعون نے کہا, اس بدماش نے لکھا, علیہ اللہ ہائے ایسی بدماشی تو کبھی کسی نے نہیں کی. خدا کی قسم جو تحریر یہ لکھتا ہے وہ سفید پر دہرائی نہیں جاتا. میں مفہوم لکھتا ہوں کہ ابو بکر, عمر, عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے, یہ تحریر پڑھو. اور ذمہ داروں اور کسانوں اور جگیرداروں اور دکانداروں, تمہاری ماں کی عزت محفوظ ہے, تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے, تمہارے باپ کی عزت محفوظ ہے. آئے ابو بکر, عمر کا نام, عثمان کا نام آئے جن کا نام لوح محفوظ سے لکھا گیا, آئے اور جن کے نام کی قسم پیغمبر کھائے, جن کے نام کا ذکر فرشتے بھی احترام کرے, ان کا نام شرمگاہ پر لکھنے کی بات کرے, یہ بدماش. اور ایک سال پہلے یہ کتاب کھول کر مولانا عبدالستار خان یادی, وزیر اعظم پاکستان, نواز شریف اور 400 علماء کو دکھائی. خدا کی قسم علماء ہارے مار کر رو پڑے. انہوں نے کہا اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہمیں احتجاج کرنا ہوگا, سڑکوں پہ آنا ہوگا. آج ایک سال گزر گیا یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی. میں نے پنجاب کے ایک اعلی افسر کو کتاب دکھائی, اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, دھاڑے مار کر رونے لگا, دھاڑے مار کر. اس نے کہا ہمیں حکومت نے نہیں کہا اس کو ضبط کرو. میں نے کہا نہیں ضبط کرو, کہا آئندہ الیکشن میں یہ کتابیں لے کر, میں یہ لٹریچر لے کر ایک ایک آدمی کے دروازے پہ جاؤں گا, یہ لٹریچر لے کر میں ایک ایک بستی میں جاؤں گا. حکمرانوں 5 سال بیت گئے, یہ کتاب چھپی ہے, میں تمہیں دکھا چکا ہوں صدر صاحب کے دروازے پر یہ کتابیں لے جا چکا ہوں, نواز شریف کا دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے دروازے پر یہ کتاب لے جا چکا ہوں. تم ضبط نہیں کرتے ہو, تمہیں اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے, توجہ, یہ خمینی کی آخری کتاب ہے, توجہ, یہ خمینی کی آخری کتاب, خمینی کا وصیت نامہ. اس میں ایران کا خمینی, کافروں کا امام, اس کتاب میں کہتا ہے, میں بڑی جرات کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی, آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے 1000 درجہ بہتر. یہ تحریر چھپا ہے چیچا وطنی سے, اس نے کہا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے. یہ کہا ہے ساجد نقوی, تم اسی لائن پر آؤ گے جس پر ہم لانا چاہتے ہیں, اسی لائن پر آئے گا یا نہیں آئے گا. ایک سال پہلے کہتا تھا ہم صحابہ کی گستاخی کرتے ہی نہیں, اب کہتا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے اسے سخت سزا دو. کس کو سزا دے؟ تیرے باپ خمینی نے عمر کو کافر لکھا, جس کو تو پیشوا کہتا ہے اس نے کافر لکھا, جس کو تو امام کہتا ہے اس نے صدیق کو کافر لکھا. تم دھوکہ دیتے ہو, فریب دیتے ہو, اس قوم میں تکیہ کرتے ہو اور فریب سپاہ صحابہ نے تمہارے کپڑے چڑھائے میں اتارے اتارے ہیں یا نہیں اتارے؟ یہ کتابیں موجود ہیں تمہارے باپ کا آج سے سات ٹھہرے آج سے سات سال پہلے سات سال پہلے جب کتاب قول مقبول چھپی غلام حسین نجوی کی کتاب قول مقبول اس ملون کی کتاب جب چھپی مولانا حق نواز کے پاس نہیں گیا مولانا حق نواز شہید کو میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا ہائے لیکن وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو تھے میں نے کہا حضرت جی آج بڑے پریشان عشاء کے بعد میرے چھوٹے بھائی حاجی شفاء الرحمان کی مولانا نے دعوت کی وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں ہم ان کی دعوت میں گئے عشاء کے بعد کم کرتے مولانا بڑے پریشان میں نے کہا کہ آج بڑے پریشان مولانا حق نواز نے فرمایا یہ تازہ کتاب آئی ہے میں اتنا پریشان قول مقبول غلام حسین نجوی کی کتاب اس کتاب 420 صفحے پر قول مقبول غلام حسین نجوی نے لکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جب فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم دی مسلمانوں اور مسلمانوں اور جن کے ساتھ تمہاری قتل کی دشمنیاں ہیں قتل کی ہائے ان کی بیٹیوں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا اور رسول اللہ کی بیٹی 14 صدیوں کے بعد اس ملک میں لوارث ہو گئی مولویوں پیروں چودھریوں دکانداروں تاجروں سیاستدانوں تمہاری سیاست کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تمہاری تجارت کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تمہاری دکانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا پیغمبر کی بیٹی اس ملک میں لوارث رہ گئی جس کے خلاف یہ بکواس لکھی گئی نہ مولوی سڑکوں پہ آئے نہ چودھری سڑکوں پہ آئے نہ بادل سڑکوں پہ آؤ اور بتاؤ کیا جواب دو گے رسول اللہ کو مجھے بتاؤ مولانا حق نواز نے اگلے دن کبیر والا کے جلسہ میں کہا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین بھی نہیں سوئے اس پر لعنت کرو ابھی 2 مہینے پہلے اسی کتاب قول مقبول کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا تیسرا ایڈیشن اور اسی سال یکم محرم کو وہ کتاب قول مقبول میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائی کو پیش کیا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے 100 علماء موجود تھے اس نے کہا یہ بڑی خلافہ مسلمانوں اتنی بڑی خلافہ وہ کتاب تیسری مرتبہ چھپی نواز شریف بتاؤ تم نے اس بدماشی کے خلاف کیا قدم اٹھایا اسلام کا نام لے کر محمدی شریعت کا نام لے کر کبھی سیلاب فنڈ کبھی فلاں کوآپریٹو سکینڈل کبھی تاج کمپنی سکینڈل کبھی وکوینا حیات سکینڈل تم سارے سکینڈل کرتے ہو اور سارے سکینڈلوں میں بیان دیتے ہو اس کے لیے تمہاری زبان چلتی ہے ابو بکر کو کافر لکھا گیا وہ لٹریچر موجود ہے فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا کتابیں چھپ رہی ہیں تمہارے کانوں میں دور تک نہیں تمہیں اس بدماشی کا حساب دینا پڑے گا دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا بلند نواز اور غلام حسین نجوی کی اگر وہ کتاب توفہ حنفیہ یہ کتاب ضبط ہو جاتی تو وہ اگلی کتاب شائع کرتا کتاب ضبط ہو جاتی مصنف کو سزا مل جاتی تو ایسی کتاب ضبط ہوتی بلند نواز لیکن اس نے ایک نئی کتاب اور لکھی یہ کتاب لکھو نسل خلافت بلا فصل یہ اس کی تازہ کتاب آئی نسل خلافت بلا فصل اس ملون نے نسل خلافت بلا فصل 226 صفحے پر اس نے بڑی بدماشی کے ساتھ یہ تحریر لکھی ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے پھر اللہ Yeah. مسلمانوں ان کتابوں کی تبدیلی تک اور ان مصنفین کی سزائے موت تک ہمارا ساتھ دو گے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ ایک سال پہلے توجہ، ایک سال پہلے یہ کتاب کراچی سے چھپی شیخ شکیفہ، اتنی بےہودہ کتاب. اس کتاب اس ملون نے کہا کہ ابو بکر بچپن میں ابو بکر کی ملاقات ایک نجومی سے ہوئی اور اس نجومی نے کہا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اس کے پاس حکومت ہوگی. ابو بکر اس لالچ میں حکومت کے ساتھ چمٹنے کے لیے محمد رسول اللہ کی تلاش میں رہے. جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جلدی جلدی جا کر پیغمبر کے ساتھ چمٹ گئے، مکہ میں بھی ساتھ رہے، مدینہ میں بھی رہے. جس دن نبی فوت ہو گئے چپ کر کے جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ میرا اقتدار ہو، میرے پاس دولت ہو، دولت حاصل کرنے کے لیے کرسی پہ قبضہ کر لیا. او بدماشو، یہ بھی کبھی سوچا کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑا 40,000 درہم کا مالک تھا، ہائے 40,000 درہم بغیر کاروبار کے نقد پیسہ تھا، اور جس دن جنازہ اٹھا ہائے تاکیوں کا لباس، تاکیوں کے کپڑے. اور پھر اس ابو بکر کا نام لکھ کر، یہ شیخ ثقیفہ کتاب ہے. شیخ ثقیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ثقیفہ اس حویلی کا نام ہے جس حویلی میں بیٹھ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر امت میں بیٹھتی ہے، اور نام میں بھی تنز ہے شیخ ثقیفہ، یعنی حویلی والا بوڑھا. اس کتاب کے ٹائٹل پر ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے. آئے بلند آواز سے بات کر، ابو بکر کا لکھا توجہ، علی اکبر شاہ کراچی کا ملون مصنف ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا ہے. آئے اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو ٹاکیوں کے کپڑے پہن کر تیری آبرو پہ، تیری عزت پہ سب کچھ لگا دیا تھا، اے اللہ کے رسول میرا نام لکھ کر پاکستان میں کتے کا فوٹو بنایا گیا، ہمیں جو ملک کلمے کے نام پر بنا تھا، اے محمد کلمہ تیرا پڑھتے رہے، میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی خاموش ہو کر بیٹھا رہا، پیر خاموش ہو کر بیٹھا رہا، چودھری چپ کر گئے، زمیندار چپ کر گئے، تاجر چپ کر گئے. بتاؤ رحیم یاد خان کے مسلمانوں، قیامت کی صبح کو اللہ کے رسول کی عدالت میں کیا جواب ہو؟ ہے کوئی جواب؟ اس بدماشی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کفر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ اس بدماشی کے خلاف ہمارا ساتھ دو گے؟ ہمارا موقف غلط ہے بلند آواز سے، ہمارا موقف غلط ہے یا صحیح ہے؟ آج انتظامیہ کہتی ہے جناب تم شیعہ کے بارے میں تشدد کرتے ہو، اور میرے باپ تیرے باپ کو میں کنجر کہوں تو خاموش ہو کر تو دکھا، تیری ماں کو میں کنجری کہوں تو چپ کر کے تو دکھا. میں ہر اس افسر سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے موقف پہ تنقید کرتا، ٹھیک ہے؟ ہر افسر جو افسر میرے موقف پہ تنقید کرتا ہے میں اس سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ تیری ماں اور تیرے باپ کو کوئی کنجر کہے تو برداشت نہیں کرتا. ہائے صدیق اکبر کو کافر لکھا جائے میں کیسے برداشت ہوں؟ جب پاکستان کی حکومت کچھ نہ کہے، یا تو یہ ہو کہ نواز شریف کو پتا نہ ہو، ٹھیک ہے، یا تو اسے پتا نہ ہو، کسی نے بتایا نہ ہو. میں اللہ کی توفیق سے 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان کے تمام علماء کی موجودگی میں سپاہ صحابہ کا موقف پیش کر کے اتمام حجت کر چکا ہوں اللہ کی توفیق، ٹھیک ہے؟ اتمام حجت ہو چکا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد نواز شریف نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے ہمارے موقف کی تو ایک سال میں تائید، اس کمیٹی نے 2 جولائی 1992 کو فیصلہ لکھا کہ شیعہ نے واقعی صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں اور جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اسے سزائے موت دی جائے. اس کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالستار خان نیازی بریلوی عالم ہیں, اہل حدیث اس میں ہیں, دیوبندی اس میں ہیں, جماعت اسلامی اس میں ہیں اور بریلوی اس میں, سارے علماء دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور جماعت اسلامی اس میں شامل ہے. اس کمیٹی نے ہمارے مطالبات مانے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے, کتابیں ضبط کی جائیں, اور اسی عنوان پر ہم نے ناموس سے صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے. ہمارا یہ بل منظور ہونا چاہیے نہیں چاہیے, اور جو کمیٹی کی سفارشات ہیں انہیں وزیر اعظم کو منظور کرنا چاہیے نہیں چاہیے. جو کہتے ہیں چاہیے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. صحابہ اور خاندان نبوت میں محبت تھی یا دشمنی؟ بلند آواز, محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بغض تھا یا پیار تھا؟ انس تھا یا عداوت تھی؟ تعلق تھا یا اختلاف تھا؟ ہمارا موقف آپ کے دین میں آ گیا ہے. سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے, حالت صاحب کے ہاتھ مضبوط کرو گے, مولانا حق نواز کے مشن پر نبیت کہو گے, مولانا آدم تارک کے اسمبلی کی کتابوں سے صحابہ کے بل کے لیے اگر تحریک چلانی پڑی تحریک چلاؤ گے. جو ہمارے موقف کی کھلی تعریف کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. اور نام سے صحابہ ریلی میں شریک ہو گئے, ہو گئے شریک. میرے بھائیوں, پچھلے دنوں آرہ والا میں حضرت فاروق اعظم کے نام پر پتلا جلایا گیا, جلایا گیا یعنی فاروق اعظم کا پتلا جلائے جانے میں کوئی آدمی دعا کے بغیر نہیں جایا. فاروق اعظم کا پتلا جلانے کے بعد زمین پھٹ جانی چاہیے تھی یا نہیں, آسمان پھٹنا چاہیے تھا یا نہیں, لیکن حکومت کے کان میں جوں تک نہیں رہی. میں نے آرہ والا میں انتظامیہ سے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے انتظامیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جنہوں نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا اسے سزا دو, اگر تم نے ان مجرموں کو چھوڑ دیا تو سپاہ صحابہ خود ان کو جہنم رسیم کرے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور آئندہ بھی سنو, جو پاکستان میں شیعہ صحابہ کی گستاخی کرے گا اور جو شیعہ کسی صحابی کا پتلا بنائے گا پتلا اور کسی صحابی کو دیوار پر کافر کہے گا, سب سے پہلے ہم انتظامیہ کو مطلع کریں. ٹھیک ہے, اگر انتظامیہ نے قانون کے مطابق انہیں سزا نہ دی تو ان کو خود جہنم رسید کریں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ سزا کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ آپ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, 5-6 نومبر کی ریلی میں شریک ہو گے, اور اگر سپاہ صحابہ آپ کو نموس صحابہ کے دل کے لیے اسلام آباد بلائے آؤ گے؟ جو آئیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ. تم ایسا کرنا کہ کوئی